الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. پچھلی کچھ مجالس سے ہم ایک مضمون پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے تحفظ عورت خاندان اور مارکیٹ، حقیقت اور افسانے میں فرق. اور اس مضمون میں جو مصنف ہیں انہوں نے دو عورتوں کا موازنہ کر کے بتایا تھا کہ ایک عورت وہ ہے کہ جس کو کہ دیکھ بھال کرنے والا، جس کے تمام ضروریات کو مہیا کرنے والا، اور حتیٰ کہ بادل ناخواستہ ہی صحیح، لیکن ایک موقع آتا ہے خاندانی زندگی کے اندر کہ جب وہ گھر کے تمام فیصلے بھی عورت کے حوالے ہی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے خواہش سے کرے چاہے مجبوراً کرے. تو ایک یہ عورت ہے اور ایک دوسری عورت ہے جو اس نظام کا حصہ ہے کہ جہاں پر ہر انسان جو ہے وہ صرف ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے. وہاں پر خاندانی نظام کو جو ہے وہ تقریباً تحلیل کر دیا گیا ہے، تو اب ہر کوئی اپنے بلبوتے کے اوپر زندگی گزار رہا ہے اور اس نے اپنے لیے جو بھی ضروریات ہیں وہ خود سے مہیا کرنی. تو اس معاشرے کے اندر جس طرح سے مرد جو ہے وہ ایک فرد کی حیثیت رکھتا ہے، تو اسی طریقے سے عورت بھی ایک فرد کی حیثیت رکھتی ہے. اور وہاں پر پھر عورت کی حفاظت کے لیے، مرد کی بھی حفاظت کے لیے، لیکن عورت کو اللہ تعالی نے صنف نازک بنایا تو اس کو حفاظت کی، فزیکل حفاظت کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے. تو وہ اپنی حفاظت کے لیے پھر جو ریاستی ادارے ہیں جو گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، پولیس ہے، اس کے علاوہ دوسرے اور اس قسم کے لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، تو وہ ان کی محتاج ہوتی ہے. اور یہ ادارے جو ہیں وہ ہر جگہ پہنچ نہیں رکھ سکتے. جن ممالک کے اندر اس وقت 21ویں صدی کے اندر بالکل یعنی ترقی جو ہے وہ اپنے عروج تک پہنچی ہوئی ہے اور سارے کے سارے وسائل وہاں پر موجود ہیں، ٹیکنالوجی موجود ہے، سرویلنس موجود ہے، جہاں پر رہ کر کے وہ ایک ایک چیز کو مانیٹر کر سکتے ہیں جہاں وہ چاہتے ہیں، وہاں کی ایک ایک چیز کو، ایک ایک حرکت کو، ایک ایک لفظ کو، زبان سے کیا بولا گیا، کیا حرکت ہو رہی ہے، وہ ہر جگہ دنیا کی وہ مانیٹر کر سکتے ہیں. لیکن ان معاشروں کے اندر بھی یہ جو کرائم ریٹ ہے اس کو، یہ اس طرح کا کرائم ریٹ جو کہ گھر کے اندر ہوتا ہے، دروازوں کے اندر ہوتا ہے، دیواروں کے اندر ہوتا ہے، اس کرائم کو وہ ان تمام سرویلنس کے طریقوں سے روک نہیں سکتے، آج تک نہیں روک پائے، آگے کیسے جا کر کے روکیں گے. تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ مرد بھی اکیلا ہے، عورت بھی اکیلی ہے، انڈیویجول ہے، تو وہاں پر طاقتور اکیلا کمزور اکیلے کو دبوچ لیتا ہے اور اس سے پھر اپنی جو ہے وہ جو بھی اس کو اپنا مقصد پورا کرنا ہوتا ہے وہ پورا کرتا ہے. جو بھی طاقتور ہے وہی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے اور دوسرے کو وہ پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ سروائیول آف دا فٹسٹ، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں سروائیول آف دا فٹسٹ، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے بس وہی سروائیو کرے گا. جیسے کہ آپ نے پری ہسٹورک اگر زمانے کی کچھ تصویریں دیکھی ہوں یا کچھ چیزیں پڑھی ہوں تو اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ ڈائنوسورز دنیا کے اندر رہتے تھے اور یہ انتہائی خون خوار قسم کے جانور ہوتے تھے اور بالکل تہذیب معاشرت، یعنی جیسے آج کل کے جانور ہوتا ہے نا، یہ ویسے بھی نہیں تھے، اس سے بھی زیادہ خون خوار ہوتے تھے. تو یہاں اس زمانے میں جو ہے نا بس سروائیول آف دا فٹسٹ ہوا کرتا تھا کہ جو زیادہ طاقتور ہے، زیادہ خون خوار ہے، زیادہ وحشی ہے، زیادہ درندہ ہے، وہ جیت جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے. تو یہی انسانی معاشرے کے اندر اس نظام نے یہی معاملہ کر دیا ہے، جیسے کہ اس زمانے کے درندوں کے حالات تھے. تو اس کے اوپر پھر ہم نے آپ کے سامنے سی این این کے ایک نیوز رکھی تھی اور اس کے کچھ الفاظ پڑھ کر کے آپ کو بتائے تھے کہ کیسے جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر بھی جہاں پر کہ کوئی شرم و حیا نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی ہے، اس معاشرے میں بھی جب مرد عورتوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کرتے ہیں تو عورتیں جو ہیں وہ اس معاشرے کے اندر بھی خوف و ہراس کی وجہ سے چپ رہتی ہیں، خوف ہراس کی وجہ سے. تو تصور کریں ہمارے معاشرے میں جہاں پر کہ ابھی بھی کچھ شرم و حیا، کچھ تو کیا خیر الحمدللہ کافی باقی ہے، اگرچہ کہ اس کو تیزی سے ختم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور کچھ جگہوں پہ ختم ہو بھی چکی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں جہاں پر جس کو ٹیبوز کہتے ہیں، سوشل ٹیبوز زیادہ ہیں، تو وہاں پر جب عورتوں کے ساتھ ایسی زیادتیاں ہوا کرتی ہیں تو وہ کتنا اس کو چھپایا کرتی ہوں گی، کتنا اس کو چھپایا کرتی ہوں گی. کیونکہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے تو نہ صرف یہ کہ کوئی شادی کرنے کے لیے ان سے تیار نہیں ہوگا، بلکہ ان کو جو ہے وہ دھتکار دیا جائے گا معاشرے کے اندر سے. وہ کسی قابل نہیں رہیں گی، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی. تو اب معاشرے کے اندر جہالت اور معاشرے کے اندر ظلم جو ہے وہ تو ہمارے یہاں بھی موجود ہے، کیونکہ ہم نے بھی اللہ کی بنائی ہوئے نظام کو چھوڑا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ زیادتیاں ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہیں، اور ہم اس زیادتیوں کے اوپر مزید یہ کہ اپنی عورتوں کو اور باہر بھیجتے ہیں، اور جو ہے وہ ان کو سو کالڈ انڈیپینڈنس، سو کالڈ جو ہے وہ امپاورمنٹ کرنے کی سو کالڈ جو ہے وہ نعرے لگاتے ہیں. تو اب ان کے ساتھ کیسی کیسی زیادتیاں ہوتی ہوں گی مارکیٹ کے اندر، آفس کے اندر، سڑکوں کے اوپر، وہ ہمیں بتاتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے، ہم سمجھ لیں کہ چونکہ عورتیں بتاتی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا نہیں ہے. یہ کس قسم کا ہم نے ایک کنکلوژن نکالا ہوا ہے کہ وہ کہ پتا نہیں چل رہا، اس وجہ سے کوئی کر نہیں رہا. آپ کو نہیں پتا کہ لفٹ کے اندر جب عورت جاتی ہے نا تو وہاں پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. لفٹ کے اندر جب جاتی ہے اور اس کے اندر جب دوسرے مرد اس کے ساتھ سوار ہوتے ہیں، اس عورت کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے اس ایک چھوٹے سے سفر کے اندر. اسی وجہ سے امریکہ یورپ کے اندر انہوں نے ہر جگہ کے اوپر کلوز سرکٹ کیمرے لگائے ہوئے ہیں، اور خصوصاً جو ایلیویٹرز ہوتی ہیں، لفٹ ہوتی ہیں، ان کے اندر خصوصاً انہوں نے کلوز سرکٹ کیمرا لگائے ہوا ہوتا ہے. کیوں لگایا ہوا ہوتا ہے؟ اتنا چھوٹا سا سفر ہوتا ہے، ایک منزل سے جو ہے وہ چار پانچ منزل اوپر جانا، اور لفٹیں بھی بڑی تیز ہوتی ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اتنے ٹائم کے اندر. تو کیوں لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ کیمراز؟ اس لیے کہ وہاں پر یہ جرائم ہوتے ہیں، اتنی تھوڑی سی دیر کے اندر یہ جرم ہو جاتا ہے، اور وہ عورت کسی کو نہیں آ کر کے بتاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا لفٹ کے اندر. اور ہم جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے کے ہیں، جی نہیں، جو عورت تو بڑی محفوظ ہے، نظام اس کی حفاظت کر رہا ہے. کون سا نظام اس کی حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ کے نظام اس کی حفاظت کر رہا ہے. ہم نے تو اللہ کے نظام کی حفاظت نہیں کری، ہم نے تو اللہ کے حکموں کی بالکل حفاظت نہیں کری، اور اللہ جو ہے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کی حفاظت جو ہے اس کے حکموں کی حفاظت کے ساتھ مشروط ہے. تو انہوں نے فرمایا تھا آخر میں کہ جی یہ جو تہذیب ہے، کہ انسانی تاریخ میں تہذیب کا ایسا اجاڑ آج تک کسی معاشرتی و ریاستی نظم نے اس منظم طور پر نہ کیا ہوگا جتنا اس نام نہاد ترقی یافتہ جدید تہذیب نے کیا ہے. جس کے اوپر اس حاجز نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس تہذیب کے لیے تعذیب کا لفظ استعمال کیا تھا، کہ یہ تہذیب کہلانے کے لائق نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے اللہ تعالی کا ہمارے اوپر. تو انہوں نے بڑے سنجیدہ انداز میں اس بات کو کہا، اور اسی بات کو ذرا اپنے انداز میں حضرت اکبر الہ آبادی رحمتہ اللہ علیہ نے، انہوں نے فرمایا، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں. خدا کے فضل سے بیوی بھی اور میاں بھی، یہ جو جدید تہذیب ہے نا، اس کے اندر جو مہذب ہیں، اس تہذیب کے مہذب ہیں، خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی. انہیں غصہ نہیں آتا کیا مطلب؟ بیوی کو غصہ نہیں آتا کہ ان کا شوہر جو ہے وہ کیا کرتا پھر رہا ہے، کس کس کے ساتھ جو ہے وہ اس نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں، کس کس کے ساتھ اس کی زندگی گزر رہی ہے، آفس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور باہر کیا ہو رہا ہے، بیوی صاحبہ کو کوئی غصہ نہیں آتا. اور شوہر کو غیرت نہیں آتی کہ ان کی بیوی کیا کرتی پھر رہی ہیں، ان کی بیوی جو ہے وہ کن کے ساتھ جو ہے وہ تصویریں کھینچواتی پھر رہی ہیں، ان کے کن کے ساتھ جو ہے وہ ان کا دن گزر رہا ہے، ان کے ساتھ ان کی رات گزر رہی ہے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر، انڈیا پاکستان، امریکہ یورپ کی بات نہیں کر رہے، انڈیا پاکستان کے اندر یہ حشر ہوا ہوا ہے، اور بہت عرصے سے ہوا ہوا ہے، آج نئی بات نہیں ہے یہ. تو بیوی کو غصہ نہیں آتا کہ شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے، اور شوہر کو غیرت مر گئی ہے، دیوس ہو گیا ہے وہ شوہر، کہ اس کو غیرت نہیں آتی کہ بیوی جو ہے وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، اس کے ساتھ کیا لوگ کرتے پھر رہے ہیں. یہ ہے موج، یہ ہے تہذیب جس کو جدید تہذیب کہا جاتا ہے. اور کسی نے ابھی بہت اچھی ایک بات دیکھی جو نوٹس آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر بھی کیے ہیں، خواتین کے ساتھ تو کیے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی کرنا ہے، کہ جن گھرانوں کے اندر ایک روایتی پردہ ہوتا بھی ہے، جن گھرانوں میں روایتی پردہ، شرعی پردہ یعنی جو شریعت کے اندر پردہ ہے وہ نہیں ہو رہا ہوتا، روایتی پردہ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے مرد بھی شادی بیاہ کے موقع کے اوپر بالکل اس سے جیسے کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ پردہ شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے، یہی عورتیں جو کہ برقعے کے اندر نکلا کرتی تھیں، شادی بیاہ کے موقع کے اوپر ان کا برقع اتر جاتا ہے، شادی ہال کے باہر جو ہے وہ برقع پہن کر کے آتی ہیں، شادی ہال کے اندر انٹری ہوئی اور برقع اتر گیا، اور بالکل اپنے شادی کے کلوتھس کے اندر جو، اور مردوں کے ساتھ میل ملاپ ہو رہا ہے، غیر محرموں کے ساتھ تصویریں کھنچائی جا رہی ہیں، ویڈیوز بن رہی ہیں. یہ اللہ کے حکموں کی حفاظت کر رہے ہیں ہم، جو اللہ پھر ہماری حفاظت کرے گا، ہماری عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا. جو انسان دوسروں کی عورتوں کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی عورت سے پھر اس کا بدلہ نکلواتے ہیں. جب ہی ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہ جو جرم ہے نا، یہ والا جرم، اس کا بدلہ نکالا جاتا ہے، اس کا قرض ادا کرنا پڑتا ہے. تم کسی کی بہو بیٹی کے ساتھ کرو گے، تمہاری بہو بیٹی کے ساتھ یہی والی چیز کی جائے گی، بچو گے نہیں. تو یہ والی تہذیب ہے جس تہذیب کے پیچھے ہم پاگلوں کی طرح سے طریقے سے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم 100 جو ہے وہ دلیلیں نکال لیتے ہیں ان کے لیے. تو آگے فرماتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، کہ جدید انسان بہرحال اس محفوظ عورت کو غیر محفوظ بنانے کے لیے اسے مارکیٹ کے مظالم و جبر کا شکار کرنا چاہتا، اور ایسا کرنے کو عقل کا تقاضا بھی سمجھتا ہے. مارکیٹ کے اندر دھکے دیکھ کر کے اس سے جو ہے وہ کام کروانا، اس کو عقل کا تقاضا سمجھتا ہے، جیسے اس نے مرد کو اس ظلم و جبر کا شکار کر ڈالا ہے. صرف عورت کو نہیں ظلم و جبر کا شکار کر رہا، مرد بھی اس ظلم و جبر کا شکار پہلے ہوا ہے کہ اس کو مارکیٹ کے حوالے کر کے اغراض کا بھیڑیا بنا دیا گیا ہے. تو کیوں ایسا کرنا چاہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی یہ جو ہم عورتوں کو اور مردوں کو دونوں کو اس طریقے سے اس مارکیٹ کے مظالم و جبر کا شکار کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جدید انسان آزادی یعنی بڑھوتری سرمایہ کو بذات مقصد گردانتا ہے. جدید انسان یعنی اس دور کا جو ترقی یافتہ انسان کہلاتا ہے، تو وہ اپنی زندگی کا مقصد کیا؟ انکریز ان دا کیپٹل، پیسے کی بڑھوتری، سرمایہ کی بڑھوتری، کیپٹل گین حاصل کرنا، یہ اس کی زندگی کا مقصد بنایا گیا ہے، اور وہ اس کو اپنا مقصد سمجھنا شروع ہو گیا ہے. سرمایہ بڑھے گا تو میں کامیاب ہوں، اور اس کائنات کی ہر شے، ہر چیز، ایوری آبجیکٹ آف دس یونیورس، ہر چیز بشمول انسان، جس میں انسان بھی شامل ہے، اس مقصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے. اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے کوئی بھی چیز ہو اس کو آپ یوز کریں گے، جس میں انسان بھی شامل ہے، انسان کو بھی آپ اپنے سرمایہ بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے. لہذا عورت بھی اس اصول سے مستثنا نہیں ہے. عورت کہاں سے ایگزمپٹ ہو جائے گی اس اصول سے، جب ہر شے کو اور انسان کو اس کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے؟ عورت کیسے؟ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید میں اسی حقیقت کو تو بیان فرمایا تھا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تم نے بڑھوتری کو، تکاثر کو، کثرت کو، اس کثرت نے نا تمہیں گمراہی میں ڈال دیا. اللہ یلہی الہان، اس تکاثر نے اور بڑھنے کی جو حرص ہوتی ہے اس نے تمہیں اس طریقے سے غفلت میں ڈال دیا. اسی کے انگریزی کے اندر ہیڈونزم بھی کہتے ہیں، کہ پرسیوٹ آف پلیزر، سینسول سیلف انڈلجنس، یعنی بس میں نے اپنی لذت حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ فزیکل لذت ہو، چاہے وہ انٹلیکچوئل لذت ہو، میں نے اپنا سرمایہ بڑھانا ہے. اب اس گولڈ کو، اس سلور کو، یا اس قسم کی کوئی گاڑی کو دیکھ کر کے جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے، کوئی پیٹ کے اندر تو لذت نہیں آ رہی. گولڈ کو کوئی انسان کھا تو نہیں سکتا، گاڑی کو کوئی انسان جو ہے وہ کھا تو نہیں سکتا، پی تو نہیں سکتا، لیکن اس کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں. گاڑی کو دیکھ کر کے، اچھی سی کوئی بڑا سوفسٹیکیٹڈ قسم کی ٹیسلا کی گاڑی خرید کر کے لے آیا، آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، اس کی پلیجر حاصل ہو رہا ہے اس کو. اسی طرح سے جس قسم کا بھی پلیجر حاصل کرے، دماغ کا حاصل کرے یا کسی اور باڈی پارٹ کا پلیجر حاصل کرے، بس یہی ہے اس زندگی کا مقصد. تو اس زندگی کو مقصد بنا دیا گیا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے کیا مقصد بتایا تھا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں، گندگی نہ کریں، میری بندگی کر کے زندگی گزاریں، اپنے نفس کی اطاعت نہ کریں، اپنے سینسوئل پلیجرز کے پیچھے جو اپنی زندگی نہ گنوائیں، بلکہ میری بندگی جو کہ میرے رسول بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، یہ کریں. یہ مقصد بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن کے اندر ہمیں. اس مقصد کو بالکل ریورس جب کر دیا انسان نے، تو پھر انسان جو ہے وہ بس. اب اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض ہوتے ہیں کہ جی عورت کو آپ مارکیٹ کے حوالے نہ کریں تو پھر کیا کریں بھائی، جب عورت کے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو وہ مارکیٹ میں جا کر کے کاروبار کرے گی، کمائے گی پیسے، اور اس سے جو ہے وہ اس کو مشکل میں فائدہ ہوگا، آسانی ہو جائے گی، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے گی، شی ول بی سیلف ریلائنٹ، امپاورڈ ہو جائے گی. تو یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے نا، یہ تو بات لگتی ہے. تو اس کے اوپر اب انہوں نے اس کو ایڈریس کیا ہے کہ یہ جو ایک اعتراض کیا جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پوسٹ میں، یعنی جو ہم نے لکھا ہے، تو اس میں بتایا گیا کہ مارکیٹی معاشرت کیونکہ عورت کی کفالت کا بوجھ اس کے کاندھوں پر ڈال کر اس پر ظلم کرتی، نیز اسے غیر محفوظ کرتی ہے، کیونکہ اس نے خود سے کمانا ہے، خود سے کھانا ہے، تو کفالت کا بوجھ اس کے اوپر آ گیا، تو یہ اس کے اوپر سب سے بڑا ظلم ہے، یہ ہم نے کہا ہے پہلے. تو فرماتے ہیں کہ اس پر ایک شبو یہ وارد کیا جاتا ہے، یعنی کہ اعتراض کیا جاتا ہے، ایک شبو، ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو کہ بھائی موجودہ خاندانی نظم کے اندر بھی عورت پر طرح طرح کے مظالم ہوتے ہیں. یعنی ہم نے دیکھا مشاہدے کے اندر یہ بات موجود ہے، مشاہدے میں موجود ہے کہ جی خاندانی نظام کے اندر عورت کے اوپر مرد بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، عورت کے اوپر اس خاندان کی جو سینئر عورتیں ہوتی ہیں، چاہے نندے ہوں چاہے بہویں ہوں، سینئر تو بہو تو خیر جونیئر میں آئے گی، چاہے نندے ہوں چاہے ساسیں ہوں. اور آج کل تو ایسے واقعات بھی لوگ بتا رہے ہیں کہ خود ماں اپنی بیٹیوں کے اوپر ظلم کر رہی ہوتی ہے، خود ماں، سگی ماں، وہ کسی وحشی انسان کے ساتھ مل کر کے اپنی بیٹی پہ ظلم کر رہی ہے، یا وہ جو ہے اپنے خواہشات کی زندگی گزارنا چاہتی ہے اور بیٹی کی وہ کفالت نہیں کرنا چاہتی، بیٹی کو وہ سپورٹ نہیں کرنا چاہتی. اب وہی سگی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کے لیے ایک جہنم کا ماحول کریٹ کر رہی ہوتی ہے. ایسے واقعات آج کل آ رہے ہیں بار بار، اور بیٹی ماں کے درمیان کی لڑائیاں، بہو ساس کے درمیان کی لڑائیاں تو لگتا ہے اب پرانی چیزیں ہو گئی ہیں، اب تو بیٹی ماں کے درمیان کی لڑائیاں ایسی خوفناک قسم کی آ رہی ہیں، فزیکل بھی اور وربل بھی اور ریٹن بھی. کیا بتائیں آپ کو، آپ کو تو پتا نہیں ہے نا، آپ جا کر کے مریضوں کو ٹریٹ نہیں کرتے، آپ کے پاس لوگ اپنے مرض لے کر کے نہیں آتے، کیونکہ مرض جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لائے جاتے ہیں. تو جو ڈاکٹر نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے جی سب ٹھیک ہے، سارے لوگ تو ماشاءاللہ دو پیر کے اوپر چل بھی رہے ہیں، اور جو ہے وہ گاڑی بھی چلا رہے ہیں، اور جو ہے وہ مارکیٹیں بھی بھری ہوئی ہیں، اور جو ہے نا وہ پارکس بھی بھرے ہوئے ہیں، اور مالز بھی بھرے ہوئے ہیں، اور سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے جی. لیکن جو مالز کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو کیا کیا بیماریاں لگی ہوئی ہیں کس کو پتا، وہاں پہ کوئی آپ نے اسکینر لگایا ہوتا ہے، جیسے کرونا کے اسکینر لگائے گئے تھے، اسکینر لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پر کہ کون کون سی روحانی بیماریاں اندر چل رہی ہیں، فزیکل بیماریوں کا نہیں پتا چلتا کسی کو، سوائے ڈاکٹر جس کے کہ پیشنٹ اپنے کلینک کے اندر لے کر کے آ رہے ہوتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر جو اسکینر کے اندر لیٹ کر کے پھر پتا چلتا ہے کہ اندر کون سا ٹیومر ہے اور کون سی والی جو ہے وہ کینسرس ہے اور کون سا بینائن ہے. تو ہم جو ہے نا وہ اس مخمصے کے اندر مبتلا ہے کہ جی ایوری تھنگ از فائن، ویل اینڈ گڈ، اس لیے کہ ہمیں جو ہے وہ مرض کی تشخیص کرنا نہیں آتا, ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں کہ دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو جس طریقے سے فزیکل امراض کا ہمیں پتہ نہیں چلتا, اتنی سی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ روحانی امراض کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا, معاشرتی امراض کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا, گھروں کے اندر کیا چل رہا ہے اس کا بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چل نہیں رہا, سب کچھ ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے نا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ خاندانی نظام کے اندر بھی تو بہت ظلم ہوتا ہے. نیز اگر عورت بیوہ یا طلاق یافتہ ہو جائے اور اس کے باپ یا بھائی اس کی کفالت کی ذمہ داری نہ اٹھائیں, انکار کر دیں بھائی, آج کل بھابیاں کہاں برداشت کرتی ہیں کسی بہن کو آ کر کے گھر میں رہنا. بہن جو ہے وہ تو بڑے مزے سے, میری بھائی جو ہے نا وہ ہے میرے اتنے سارے بھائی, یا میرا بھائی جو ہے نا وہ تو بڑا میری مجھ سے محبت کرتا ہے, وہ فوراً سے جو ہے نا وہ خلا لے کر کے آ جاتی ہیں, یا طلاق جو ہے وہ ایسے حرکتیں کرتی ہیں جو بھی کرتی ہیں کہ شوہر جو ہے وہ بہرحال جو بھی ہے, شوہر بھی کوئی اینجلز کو تھوڑی ہے, شوہر کی کون سی تربیت ہوئی بھی ہوتی ہے. تو آپ جو ہے وہ ایک بے تربیت انسان کو جو اور زیادہ لگائیں گے نا مرچیں, تو اس نے تو طلاق ہی دینی ہے, اور کیا کرنا ہے اس نے, یا ہاتھ مارنا ہے, ٹھٹے مارنا ہے اس نے, یا طلاق دے دینی ہے اس نے. تو پرووک بھی کریں گے ایسے لوگوں کو جن کی بالکل کوئی الف بے کی تربیت ہی کوئی نہیں ہے, خدا کا خوف بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, ان کو آپ کٹوکے ماریں گے تو آگے سے وہ سنگ طلاق ہی دینی. اور آج تو 100-100 دیتے ہیں, تین کی تو بات ہی کوئی نہیں, 100-100 طلاقیں دیتے ہیں ایک ایک دن کے اندر. مفتی آزاد سے جا کر کے پوچھیں, یہ بھی ہم لوگوں کو پتا نہیں چلتا کہ کتنی طلاقیں پڑ چکی ہیں ایک عورت کو. دارالفتا میں جا کر کے پوچھیں تب پتا چلے گا کہ وہ ایک عورت آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ میرا شوہر تو مجھے ہر وقت ہی طلاق دیتا رہتا ہے, روزانہ ہی دیتا ہے, 100 تو دے چکا ہوگا اب تک. یہ چل رہا ہے آج کل مارکیٹ کے اندر, اندازہ بھی ہے ہمیں کیا ہو رہا ہے. تو بیگم صاحبہ جو طلاق تیار ہوتی ہیں, جی بھائی ہے نا میرے, وہ جب بھائی کے گھر پہ آتی ہیں تو بھابھی بھی تو ہوتی ہیں, ایک بھابھی غائب تو نہیں ہو جائیں گی. اور جو بھابھی ذرا ہوتی ہیں عقلمند, اپنے شوہر صاحب کو جو انہوں نے ذرا قابو میں کیا ہوا ہوتا ہے, وہ برداشت نہیں کرتی پھر اس بہن کو. اور پھر ایسے تماشے ہوتے ہیں کہ بالآخر اس کو گھر سے امپاورڈ ہونا پڑتا ہے, واقعی امپاورڈ ہونا پڑتا ہے, پھر اس کو نکلنا پڑتا ہے پھر اس کو. تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی عورت کے اوپر طرح طرح کے مظالم ہوتے ہیں خاندانی نظام کے اندر بھی. نیز اگر عورت بیوہ یا طلاق ہو جائے اور اس کے باپ یا بھائی اس کی کفالت کی ذمہ داری نہ اٹھائیں یا اٹھانے کے لائق ہی نہ ہو, اٹھانا چاہ بھی رہے ہیں لیکن مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے اپنے کھانے پینے کے لیے نہیں ہے, اپنی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتا, تو اب یہ اوپر سے جو آ گئی ہے, اکیلی آئی ہے, 2-3 بچوں کو لے کر کے آئی ہے, ان کی کہاں سے کفالت کرے گا وہ بھائی. تو اس عورت کے لیے تو مارکیٹ کا حصہ بننا ایک نعمت ہے کہ یہ خود کمائے گی خود کھائے گی. گویا مارکیٹ ایسی خواتین کے لیے بہترین متبادل فراہم کر رہی ہے. اعتراض کیا ہے؟ اعتراض کہ اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو مصیبت آنے کے اوپر جو ہے پھر یہ کہاں جائے گی, اگر باپ بھائی جو ہے وہ اس کا انتظام کرنے کے قابل نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے قابل نہ ہو, تو پھر تو مارکیٹ اس کے لیے بہترین متبادل پرووائڈ کرتی ہے نا, بہترین آلٹرنیٹو ہے اس کے لیے, خود کمائے گی خود کھائے گی جا کر کے. اس کے اوپر نا ہمارے دیندار حضرات جو ہیں ان کے پاس ایک جواب ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ پہ توکل کرو. اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اور ہم سمجھانے کی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کا جواب بالکل غلط جواب ہے, یہ جواب دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس جواب دینے سے الٹا نقصان ہو رہا ہے آپ کو. یہ جواب نہیں دیں کسی کو کہ اللہ پہ توکل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں حقیقت کو. اللہ پہ توکل کی حقیقت ہمیں زیادہ پتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ پتا تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, میں اپنے اونٹ کو باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں کہ میرا اللہ جو ہے میرے اونٹ کی حفاظت کرے گا؟ بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ واپس پہنچا دے گا اونٹ کو, کوئی چوری کرنے کے لیے اونٹ کو آیا تو اللہ تعالیٰ چور کے جو ہے وہ ہاتھ کٹوا دیں گے, کچھ کروا دیں گے چور کے ساتھ, میرا اونٹ بچ جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اے عقل و توکل, کہ پہلے تم اونٹ کو باندھو اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے اللہ پر بھروسہ نہ کرو. کیا مطلب؟ اسباب اختیار کرو پہلے، پہلے مینز کو ارینج کرو. اونٹ کی حفاظت کے لیے تم کچھ کرو، کچھ اسباب مینز اکٹھے کرو، رسی لے کر کے آؤ، اس رسی سے اس کو صحیح طریقے سے باندھو. ایسے نہ باندھ دینا کہ اونٹ جو ہے وہ اچھا خاصا طاقتور جانور ہوتا ہے، ذرا سا اس نے جھٹکا دیا تمہاری رسی ٹوٹ گئی، ہاں جی میں نے تو رسی باندھ دی تھی. نہیں، رسی کو باندھنا ہے اچھے طریقے سے باندھو. سیکھو اونٹ کو کیسے رسی سے باندھا جاتا ہے. ہمارا جیسا بندہ، ہم نے اسکاؤٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ نوٹس باندھنی سیکھی تھی، آج تک یاد نہیں رہتی کیسے نوٹس باندھتے ہیں. تو ہم تو نوٹ بھی ایسا باندھیں گے نا تو وہ ایک بچہ بھی آسانی سے کھول لے گا. تو نوٹ باندھنی بھی سیکھنی پڑتی ہے، اسکاؤٹنگ کے اندر سکھاتے ہیں بوائے اسکاؤٹس کے اندر. تو اچھے سے اس کو رسی باندھو تاکہ وہ رسی توڑوا نہ سکے خود سے. اور پھر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. کیا مطلب؟ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری رسی اونٹ کی حفاظت کر رہی ہے، بلکہ رسی تو ایک اسباب ہے جو کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ تم اختیار کرو. حفاظت تو اللہ ہی کرے گا. اگر نہیں کرنا چاہے گا تم 100 رسیاں بھی باندھو، اس کی حفاظت نہیں ہوگی. اور اگر کرنا چاہے گا تو وہ اس رسی کے بہانے ہی اللہ اس کی حفاظت کر دے گا. اگر تمہاری رسی کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ٹوٹ بھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کر سکتا ہے. تمہارا کام ہے تم اسباب اختیار کرو، پھر اس کے بعد توکل کرو. اور ہم جو ہیں وہ لوگوں کہتے ہیں کہ جی اپنی بیٹی کے لیے جو ہے نا تم اسباب اختیار نہ کرو، تم اللہ پہ توکل کرو. دین کو الٹ دیا ہم نے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک بات اس کے اندر انتہائی اہم ہے، جو کہ کرونا وائرس کے دنوں کے اندر ہم نے بہت کوشش کری تھی سمجھانے کی. کلاس ہوتی تو آپ سے پوچھتے کہ آپ کو یاد بھی ہے کچھ کہ نہیں. وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے جو الفاظ کہلوائے، ان الفاظ کے اندر ہی بہت زیادہ حقیقت چھپی ہوئی ہے. الفاظ کیا استعمال فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اعقل اعقل وتوکل. ان الفاظ کے اندر ایک اور بھی اشارہ چھپا ہوا ہے، او بھائی اسباب ضرور اختیار کرو، یہ میری سنت ہے، اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن عقل مندی کے ساتھ اسباب اختیار کرو. عقل بھی استعمال کر کے کہ بھائی جس چیز کا کام کرنے جا رہے ہو اس چیز کے اندر ایسے اسباب اختیار کرو جس سے کہ تمہیں کچھ بینیفٹ ہو. ایسا نہ ہو، کوئی ایسا اسباب نہ اختیار کر دینا جس سے کہ تمہیں نقصان ہو جائے. جسٹ فار دا سیک آف یوزنگ مینز، اسباب اختیار کرنے کی خاطر کچھ بھی اسباب اختیار کر لو. نہیں، خاص اسباب اختیار کرو، فائدے والے اختیار کرو، نقصان والے اسباب نہ اختیار کرو. مثال کے طور پر بڑی سمپل سی لیکن سٹوپڈ سی مثال ہے، لیکن بات سمجھ میں آ جانی چاہیے اس سے، کہ کوئی کہے کہ اچھا جی میں چاہتا ہوں کہ میرا اونٹ بھاگے نہیں، میرا اونٹ جو ہے نا وہ بھاگ نہ جائے، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ اس کی نا وہ ٹانگ کاٹ دیتا ہوں، تلوار ہے برچی ہے میں اسے ٹانگ کاٹ دوں، نہیں بھاگ سکے گا، اور وہ جا کر کے اس کی ٹانگ کاٹ دے، واقعی اونٹ نہیں بھاگ سکتا. لیکن کیا یہ عقل ہے؟ کیا یہ عقل کا استعمال ہے؟ کیا یہ فائدہ مند اس نے طریقہ اختیار کیا اونٹ کو بھاگنے سے بچانے کا؟ واقعی کوئی چور بھی آ کے اب اس کو چوری نہیں کرے گا، بھائی کٹے ہوئے اونٹ کی کون چوری کرنا چاہے گا. تو چوری سے بھی اس نے بچا لیا اپنے اونٹ کو، بھاگنے سے بھی اس نے اپنے اونٹ کو بچا لیا، لیکن فائدہ ہوا اس کو کہ نقصان ہوا اس کو؟ اونٹ بھی گیا اس کا. سمپل سی بات ہے کہ آپ اپنی کسی بیماری سے، کسی وائرس سے، انفیکشن سے بچنے کے لیے جو آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں، وہ اسباب کیا دماغ کو بھی لگتے ہیں، عقل کو بھی لگتے ہیں جو آپ اسباب اختیار کر رہے ہیں؟ یا اندھا دھند جو ہے جو آپ کو بولا جا رہا ہے آمنا اور صدقہ کہہ کر کے وہ اسباب اختیار کرنا شروع ہو گئے؟ ہاں بھی ہمارے دین نے کہا ہے اسباب اختیار کرنے کو. دیکھو بالکل یہ مولوی لوگ تو خامخواہ ہی کہتے رہتے ہیں اسباب نہیں اختیار کرو، اللہ پہ توکل کرو. اللہ کے بندے اسباب اختیار کرو. کوئی مولوی جاہل مولوی ہوگا وہی بتائے گا کہ اسباب اختیار نہ کرو. اسباب اختیار کرو لیکن عقل کے ساتھ اختیار کرو نا. اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو اسباب اختیار کرنے میں؟ کچھ تو سوچو کہ کیا تمہیں کہا جا رہا ہے، کچھ تو سوچو اس کا فائدہ ہے ہو رہا ہے کہ تمہیں نقصان ہو رہا ہے. لیکن بالکل عقل ہم نے مفلوج کر کے رکھ دی تھی. 2-2.5 سال ایسے ہم نے گزارے ہیں اس دنیا کے اندر. کسی قسم کی عقل کی لاجک جو ہے نا وہ ہم سننے کے لیے تیار نہیں تھے، بالکل اندھے بہرے گونگے ہو گئے تھے. اور وہی معاملہ ہر معاملے کے اندر ہمارے، کیونکہ اندھے بہرے گونگے صرف کرونا کے لیے کوئی تھوڑی ہوئے تھے، اندھے بہرے گونگے تو ہوئے تھے، پھر اس کو ہمارا ایکسپلوئٹ کیا گیا. ان اندھے بہرے گونگوں کو جو ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ان کو تو جو کہو وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. اور واقعی ایسے ہی کیا ہم نے، جو کہو وہ ہم کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی لڑکیوں کو بچانے کے لیے جو ہم اسباب اختیار کر رہے ہیں، اسباب لازمن اختیار کرو، کوئی مشکل وقت آ جائے اس وقت ان کا کیا بنے گا، اسباب لازمن اختیار کرو، لیکن ایسے اسباب نہ اختیار کرو جس سے کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تمہارا خاندانی نظام جو ہے وہ بکھر رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تمہاری بیٹیاں جو ہیں وہ ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہیں کہ جس کے حاصل کرنے کے بعد ان کے لیے گھر کے اندر گھر کا نظام سنبھالنا، شوہر کو برداشت کرنا، شوہر کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا تقریباً ناممکن ہو کر کے رہ جاتا ہے اس اسباب کو اختیار کرنے کے بعد۔ تو یہ والے اسباب کیوں اختیار کرتے ہو؟ اور اسباب نہیں رہے گئے دنیا کے اندر؟ غور کرو، دیکھو، لوگوں کے پاس جاؤ، عقل والوں کے پاس جاؤ، علم والوں کے پاس جاؤ، تقوی والوں کے پاس جاؤ اور ان سے سیکھو کہ جی ہمیں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، آج کل ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، بے شمار طلاقیں ہو رہی ہیں، گھروں کے اندر جھگڑے لڑائیاں ہو رہی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، ساس جو ہے وہ جینا دوبھر کر دیتی ہے، نندیں جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں چھوڑتی ہیں، اور کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کو تو اندازہ ہی کچھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہی بات ہے کہ آپ کے سامنے حالات اتنے نہیں کھلتے، جن کے سامنے کھلتے ہیں ان کو پتا ہوگا تھوڑا بہت۔ تو اب جائیں، جا کر کے سیکھیں بھائی کون سے اسباب اختیار کرنے چاہیے کہ میرے بیٹی کا فیوچر محفوظ ہو سکے، میری بیٹی کا شادی شدہ گھرانہ جو ہے وہ عزت والی قدردان لوگ اس کے ساتھ اس کی زندگی گزر سکے۔ اسباب کو سیکھو۔ اندھا دھن جو ہے وہ دنیا جس طرف دھکیل رہی ہے، جس طرف جو ہے وہ چلا رہی ہے نا، اسی طرف چلنا شروع ہو گئے، نہ دیکھا، نہ بھالا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ لوگوں کے حالات دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اس راستے کے اوپر چلنے کی وجہ سے کیسی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور وہی چلی جا رہی ہیں۔ بس نہیں جی، سارا جو ہے نا وہ گوئنگ ود دا فلو ہے نا، بیکاز ٹریفک ایک راستے میں جاری ہے تو مسٹ بی گڈ، وہی راستہ خیر کا راستہ ہوگا کیونکہ ساری ٹریفک ادھر ہی جا رہی ہے، تو میں بھی اسی راستے کے اوپر چلنا شروع کر دوں، میں بھی اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو ہے وہ خاندان کی عورتوں کو اسی راستے کے اوپر ڈالنا شروع کر دوں۔ آخر کو اتنے سالوں یہ سارے لوگ ایک راستے پہ جا رہے ہیں، کچھ سوچ سمجھ کے ہی جا رہے ہوں گے، یہ ازمپشن ہے کہ سوچ سمجھ کے جا رہے ہیں، کوئی نہیں سوچ سمجھ کے جا رہا اس وقت۔ تو یہ ریسپانسبلٹی ہمارے اپنے اوپر پڑتی ہے، ہر ذات کے اوپر کہ جی خود سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو، اور علم والوں سے، تقوی والوں سے جا کر کے پوچھو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پہ ویسے کافی جگہ ہے، اگر آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ۔ تو عقل و توکل کے اندر عقل والے اسباب اختیار کرو، اندھا دھند، اندھی تقلید نہ کرو، تقلید کرو۔ بھئی ہم تقلید کس کی کرتے ہیں کہ سڑک پہ کوئی بولنا شروع کر دیتا ہے کہ جی آپ نماز جو ہے وہ ایسے پڑھا کریں، ہم تقلید شروع کر دیتے ہیں اس کی۔ ہم اماموں کی تقلید کرتے ہیں، بھائی جو امام ہیں، جو تقلید کے قابل ہیں، جو سچے ہیں، جو علم والے ہیں، جو اخلاص والے ہیں، ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ ہر ایک کی تو تقلید نہیں کرنا شروع کر دیتے نا، فاسق اور فاجر کی، ان جاءکم فاسق بنبئ، پچھلی دفعہ اس کے اوپر بھی بات ہوئی تھی، جو فاسق آ کر کے تمہیں کوئی خبر دے رہا ہے، تم نے جو ہے وہ اس کے اوپر آمنا وصدق نہ کہہ دیا۔ قرآن مجید کہتا ہے تم اس کی تحقیق کرو، نہیں کرو تم اس کے اوپر آمنا وصدق، کیونکہ وہ فاسق ہے، گناہگار فاجر زندگی گزار رہا ہے۔ ہاں کوئی فاسق نہ ہو، کوئی صادق ہو، امین ہو، کوئی باحیا ہو، وہ تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے، اس کی تحقیق کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ خبر واحد کے اوپر اعتبار ہمارے دین کے اندر باقاعدہ ایک دلیل موجود ہے، متواتر خالی نہیں ہوتی کہ خبر متواتر ہے تو بس اسی کے اوپر تم نے یقین کرنا ہے، خبر مشہور ہے تو بس اسی حدیث سے جو ہے وہ تم نے احکام نکالنا ہے۔ خبر واحد کے اوپر بھی چاند نکلتا ہے، رؤیت ہلال، وہاں پہ آپ کو کوئی ملٹیپل شہادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک شہادت آ گئی ہے اور صحیح شہادت ہے، اب کچھ کنڈیشنز کے ساتھ آپ ایک بندے کی شہادت کو بھی قبول کر کے باقاعدہ پورے ملک کے اندر عید منا رہے ہیں، پورے ملک کے اندر جو ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع کر رہے ہیں، لیکن تحقیق کر لیا، ہاں بھائی عادل بندہ ہے، صحیح ہے، باقی تفصیلات جو ہے مفتیوں سے جا کے پوچھنا اس کے بارے میں۔ یعنی لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ اگر فاسق ہے تو ایسے نہیں یقین کر سکتے یار آپ اس کی بات کے اوپر۔ ہم تو پورا معاشرہ جو ہے وہ فسق و فجور کے اندر جو ڈوبا ہوا معاشرہ ہے، اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ ہم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آگے کہتے ہیں کہ مگر اعتراض کرنے والے نے یہ جو اعتراض کیا نا کہ خاندانی نظام جو ہے وہ ظلم کا سبب بنتا ہے، تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مگر اعتراض کرنے والے نے خاندان کا نقشہ بس ماں باپ اور بچوں تک محدود سمجھا. ظاہر ہے کہ جسے خاندان بمعنی برادری یا قبیلہ کہتے ہیں وہ محض ان تین تعلقات کا نام نہیں ہے. برادری اور قبیلہ، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس میں تقسیم کیا؟ شعوبوں و قبائل لتعارفوا، شعوب میں اور قبائل میں، اور ہم نے شعوب اور قبائل کو جو ہے وہ جہالت کی نشانی کہنا شروع کر دیا. یہ قبائلی نظام تو جی جاہلوں کا نظام ہے، اس سے تو نکلو، انڈسٹریلائز ہو جاؤ اپنے، ہے نا، ماڈرن بن جاؤ، قبیلوں کو توڑو. یہ قبائلی نظام تو پرانے وقتوں کی نشانی ہے. بھائی ہمیں پرانے وقتوں کی تو نشانی چاہیے یار، 1400 سال پہلے کی نشانی کیا ہمیں بری لگ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر جو بات کہی ہے وہ ہمیں بری لگ رہی ہے، پھر اس کے بعد ہم نے اپنے آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو خاندان برادری یا قبیلہ جسے کہتے ہیں وہ محض ان تین تعلقات یعنی بھائی اور باپ اور شوہر کا نام نہیں ہے، بلکہ اس سے بہت وسیع تر تصور ہے. تو پہلی بات یہ کہ خاندانی نظام اگر وہ واقعی موجود ہو تو عورت کی قوت اس کی برادری و خاندان ہوتا ہے، اکیلی عورت نہیں. لہذا اسے دبوچ کر اس پر ظلم کر لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اکیلے والا معاملہ اب نہیں ہے، یہ تو پورا کا پورا خاندان قبیلے والا معاملہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو عورت بیوہ ہو جائے یا اسے طلاق ہو جائے تو اس کا مداوع بھی یہی نظام کر دیتا ہے. مثلا ہمارے یہاں آج بھی اس عمر کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی بیوہ اور اس کے بچوں کو سہارا دینے کے لیے اپنی تمام تر خواہشات کی قربانی دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے. اگر نکاح ممکن نہ ہو، ہر مرتبہ ہر جگہ پہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو اگر نکاح ممکن نہ ہو تب بھی دادا یا دیگر بھائی وغیرہ ہم مل کر خاتون خانہ اور اس کے بچوں کی کفالت کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بڑے شہروں کے اندر بھی، خالی گاؤں دیہات کے اندر نہیں، بڑے بڑے سب سے بڑے شہر کراچی کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بھائی جو ہے وہ کفالت کر رہے ہیں، دادا کفالت کر رہے ہیں، دوسرے رشتے دار کفالت کر رہے ہیں عورت کی. ہمیں اپنے معاشرے اور خاندانوں میں ہر سو یعنی ہر طرف پھیلی یہ مثالیں نظر نہیں آتی. ہاں چند ظلم کرنے والے مرد نمایاں نظر آتے ہیں. کیوں نمایاں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ میڈیا کے اوپر ان کو نمایاں کیا جا رہا ہوتا ہے، میڈیا کے اوپر، اور جو میڈیا کو دیکھتے ہیں، میڈیا کو فالو کرتے ہیں، میڈیا سے خبریں لیتے ہیں، یعنی فاسقوں سے خبریں لے رہے ہوتے ہیں. قرآن کے حکم کو سراسر رد کر کے فاسقوں سے خبریں جو لے رہا ہے، یعنی میڈیا سے جو خبریں لے رہا ہے، تو اب تو وہ یہی سمجھے گا نا، جو چیز چھوٹی ہوگی اس کو بڑی کر کے دکھائی جائے جا رہی ہوگی، اس کو بڑا سمجھنا شروع ہو جائے گا. اسی طرح اگر طلاق ہو جائے تو بھی عورت بے یار و مددگار نہیں ہو جاتی، یعنی طلاق ہو جانے کے بعد بھی جہاں پہ خاندانی نظام موجود ہے تو وہ بے یار و مددگار نہیں ہو جاتی ہے. ویسے بھی یہ عجیب ذہنیت ہے کہ جدید ذہن کو طلاق کے بعد ہمیشہ عورت ہی کی فکر دامنگیر رہتی ہے. مرد اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے جو پریشان ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، کچھ تو ایسے بھی ہیں نا، آج ہر قسم کے ماڈل موجود ہیں نا، جو پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، آج کل تو عورت مائیں چھوڑ کر کے جا رہی ہیں بھائی، ٹھیک ہے، لیکن مرد اگر پریشان ہو رہا ہے اپنی اولاد کے لیے تو اس کے یہاں کی تو یہ کسی کھاتے میں نہیں ہے کہ مرد کی پریشانی، بس عورت ہی کی پریشانی ہوتی ہے. پریشانی تو بھائی دونوں کی ہوتی ہے، جس کو پریشانی ہے، جس کو فکر ہے کہ میری اولاد کی پرورش کیسے ہوگی اگر طلاق ہو گئی، یا طلاق ہونے کے بعد اب سنگل موم ہو یا سنگل پاپ ہو، سنگل باپ ہو، تو وہ سنگل کا تو اللہ تعالیٰ نے نظام نہیں بنایا تھا نا. تو جب ہم اپنے غلطیوں کی وجہ سے اور اپنی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے نظام کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تو پھر آگے سے مدد نہیں آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی کفالت مدد اس میں نہیں آ رہی ہوتی. ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتے ہیں، وہ موت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی. تو اب جب اللہ تعالیٰ کچھ کرتے ہیں نا اس دنیا کے اندر تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا متبادل پرووائڈ کرتے ہیں. تو اپنے ناز نخروں کی وجہ سے جو ہے وہ گھر کو توڑ دیا یا اپنے ناجائز تعلقات کی وجہ سے، جو بھی اس کی وجہ سے، تو طریقہ تو یہ ہے کہ ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو انہوں نے کہا نا کہ عورت کی قوت جو ہے وہ اس کی برادری اور خاندان ہوتا ہے، تو اس خاندانی نظام کو جو ہے وہ ہم نے بچانا ہے. اس پورے آگے چند اور باتیں بھی ہم نے کرنی ہیں، بلکہ ایک تو آپ کے لیے باقاعدہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے نیوز آئٹم دلوا دیا عجیب، کہ عورت کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے اس نظام نے, جس کو جدید تہذیب کہتے ہیں, ویسٹرن سویلائزیشن, کتنا ظلم کیا ہے. وقت چونکہ ختم ہو گیا, ورنہ یہ سارا آپ کو پڑھ کر کے اور باقاعدہ یعنی پروف کرنا تھا کہ ان کے اپنے لوگ کیسے اس بات کے اوپر پہنچتے ہیں کہ کتنا عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے ملکوں کے اندر, اور ہم ان کے تہذیب کے جو ہے وہ دلدادہ ہوئے پھرے ہوئے ہیں. تو اس خاندانی نظام کو ہم نے بچانا ہے, جہاں جہاں یہ ہے موجود وہاں وہاں اس کو بچانے کے اوپر سر دھڑ کی بازی لگا دیں, اور جہاں پر یہ موجود نہیں ہے تو وہاں پر بھی اٹس ناٹ ایوری تھنگ از ناٹ لاسٹ. جہاں پر یہ خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے نا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کبھی دوبارہ نہیں بن سکتا. نہیں, یہ خاندانی نظام دوبارہ بن سکتا ہے. انسانوں کو اللہ تعالی نے ایسا نظام دیا ہے کہ یہ خاندان بلڈ کر سکتے ہیں. تو اس کو ری بلڈ کرنا ہے, اس کو ری بلڈ کرنا پڑے گا, اور اس کو ری بلڈ کیے بغیر جو ہے نا یہ توکل والے نعرے نہیں چلیں گے. یہ خالی جو ہے نا یہ یعنی بالکل فرشتوں والی باتیں چلتی نہیں ہیں. یہ نظام کی ضرورت ہے ہمیں. ہاں, پوری دنیا کے نظام کی بات کون کر سکتا ہے بھائی, پورے ملک کا نظام بدلنا, وہ نعرے مارنا اور نعروں کے اوپر جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان کے نعرے مارنا, یا جو ہے وہ اسلامی انقلاب کے نعرے مارنا. بھائی اپنے جو چھوٹا سا تمہارا سرکل ہے اپنے گھر سے تو شروع کرو نا, اپنا چھوٹا سا جو سرکل ہے اس سے تو شروع کرو نا, اس خاندانی نظام کو بلڈ کرنا شروع کرو. اگر یہ ٹوٹ چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, اور اگر یہ ہے تو اس کو بچانے کے کو پرائیورٹائز کرو اپنی زندگیوں کے اندر. اس کو یہ نہیں سمجھو کہ کوئی بات نہیں ہے تو بالکل یہ بیکار قسم کی چیز ہے, پرانی قسم کی چیز ہے, اور اس کے بغیر ہم بہت اچھی طرح گزارا کر لیں گے. یہ سسٹم ہمیں سپورٹ کرے گا, یہ ایڈوانسمنٹ, یہ ٹیکنالوجی, یہ علم ہمیں سپورٹ کرے گا. یہ کوئی نہیں سپورٹ کرے گا کسی کو. یہ بیچ چوراہے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو بے لباس کر کے اور ذلیل کر کے یہ وہاں سے رخصت ہو جائے گا, اور آپ بیچ چوراہے کے اوپر اکیلے کھڑے ہوئے ہوں گے, کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا. یہاں پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. معمولات بتائے جاتے ہیں پھر دعا کر لیتے ہیں. تو توبہ کلمات اس نیت سے کہ میں اپنے گزشتہ زندگی میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں ان سب سے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اور جو خواتین ہیں وہ بھی اسی طرح سے نیت کر لیں دل کے اندر, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک دلی دل کے اندر ارادہ کر لیں کہ میں آئندہ ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا. اور اس ارادہ کرنے کے اندر شیطان کے اس وسوسے کا شکار بالکل بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیا اور پھر اس وعدے کے اوپر میں قائم نہ رہ سکا تو بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. یہ کسی نے اس حدیث سے سوال کیا تو پھر اس وجہ سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی جب وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ سے کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا, تو اب اس کے بعد اگر کر لیا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ خلافی والا گناہ ہو جائے گا, اور یہ کوئی بہت بڑا گناہ ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں آپ بالکل کلیئر ہو جائیں کہ یہ صرف اور صرف شیطان کا وسوسہ ہے, صرف اور صرف شیطان کا وسوسہ ہے کہ میں اس وجہ سے اللہ سے وعدہ نہیں کرتا کہ کل کو توڑ دیا تو پھر بڑی مصیبت آ جائے گی. بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ جو وسوسہ ہے شیطان کا, یہ سراسر توبہ کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, توبہ ہوتی ہی یہ ہے کہ جس کے اندر کہ ہم اپنے پچھلے گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے آئندہ نہ کرنے کا دل میں ارادہ کر لیں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد فیوچر کے حالات کو ہم اللہ پر چھوڑیں. ٹھیک ہے, اخلاص کے ساتھ دل میں ارادہ کریں, اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا ہے اس کو اللہ کے حوالے کریں. ٹھیک ہے, یہ ہے توبہ. اور اگر ایسا نہیں کیا کسی بھی وجہ سے تو پھر توبہ ہوئی ہی نہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے نام اعمال کے اندر ابھی تک موجود ہیں. تو ان گناہوں سے پیچھا چھڑانا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آگے جو نہ ہوا وہ ابھی گناہ ہے اس کے بارے میں فکر مند کر رہے ہیں. شیطان اسی طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے اور توبہ سے دور رکھتا ہے. تو اس نیت کے ساتھ ہم کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر
والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اس کے بعد معمولات بتا دیے جاتے ہیں، تو کل چھ معمولات ہیں سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ کے نزدیک. ان میں سے پہلا معمول ہے صبح شام 100 دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ. دوسرا صبح شام 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تیسرا روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ہے، ورنہ آدھا پارہ تلاوت کر لیں یا ربع تلاوت کر لیں، لیکن کچھ نہ کچھ تلاوت روزانہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں، کوئی نہ کوئی وقت کہیں بھی کونے قدرے میں نکال کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. جو حافظ نہیں ہے تو ان کو تو سامنے مصحف کے ساتھ تلاوت کرنی پڑتی ہے، جو حافظ ہیں وہ اپنی جو منزل کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے اندر ان کی تلاوت ہو جاتی ہے، یا یہ کہ چلتے پھرتے بھی وہ تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے جیسے لوگ جو ہیں وہ مصحف کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے پھر تلاوت ہوتی ہے. استغفار درود شریف وہ چلتے پھرتے بھی کیے جا سکتے ہیں، نہ کرنے سے بہتر ہے کہ چلتے پھرتے یا دفتر آتے جاتے یا عورتیں گھر کے اندر کام کاج کر رہی ہیں اس کے دوران ہی درود شریف اور استغفار کی تسبیح کر لیں. چوتھا معمول ہے وقوف قلبی، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دینا، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں. اور یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ معمول جو ہے وہ نقشبندی مشائخ کا معمول نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے، کیونکہ گناہ چھوڑنا جو ہے وہ فرض ہے. تو اس وجہ سے گناہوں کو علم اور ارادے کے ساتھ کرنا یہ ہم نے ترک کرنا ہے. جتنا ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اتنا اس معمول کو کر لیا. جیسے 100 درود شریف پڑھنا یہ معمول میں داخل ہے، اب 100 نہیں پڑھ سکے 50 پڑھ سکے تو آدھا معمول کیا نا. اسی طریقے سے وقوف قلبی جو ہے وہ اگر دن کے 24 گھنٹے آدھا ٹائم جو ہے ہم نے گناہوں سے پاک گزار لیا اور آدھا ٹائم جو ہے وہ ہم نے نہیں گزارا تو یہ وقوف قلبی کا معمول بھی جو ہے وہ نصف ہوا. بہرحال تو گول تو یہی ہے کہ بالکل بھی گناہوں کے بغیر ہمارا دن گزر جائے. اور پانچواں معمول مراقبہ کہلاتا ہے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت یہ کر لیں کہ دل کی کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. یہ نیت کر لیں اور اس کے بعد پھر اس آواز کو دل سے سننے کی کوشش کرنا شروع کر دیں، یہی مراقبہ کہلاتا ہے. یہ کل پانچ معمولات ہو گئے. اور چھٹا معمول جو ہے وہ رابطہ شیخ کہلاتا ہے، اور رابطہ شیخ کی آپ نے ایک مثال ابھی سن ہی لی کہ توبہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دیا ہوا ہے اور نبی علیہ السلام نے توبہ کے بارے میں اتنی ہمیں بشارتیں دی ہوئی ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے ہی نہیں. اور فرمایا کہ التائب حبیب اللہ، کہ توبہ کرنے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. ان حدیثوں کو جاننے والا شخص اور قرآن مجید کے اندر توبہ کے بارے میں اتنی بار ساری باتیں جاننے والا اور مشائخ کے بیان میں بار بار سننے والا کیسے شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے؟ تھوڑا سا غور کیا اس بات کے اوپر، کیسے شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دوں گا، او ہو اس سے زیادہ اچھا ہے کہ میں وعدہ ہی نہ کروں، توبہ ہی نہ کروں. شیطان نے اتنی بظاہر چھوٹی سی بات کر کے اس بندے کو ایسا قابو کیا ہے کہ اس کی دنیا بھی برباد اس کی آخرت بھی برباد. کیونکہ اگر گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کر رہے تو گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. نیکیاں کر کر کے، جمعے پڑھ پڑھ کے، وضو کر کر کے گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتے. گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے. اور یہ گناہ کبیرہ کو جو ہے وہ لے کر کے اپنے نامہ اعمال کے اندر دنیا سے جا رہا ہوگا تو آگے اس کا پھر کیا بنے گا، قبر کے اندر کیا بنے گا، حشر کے اندر کیا بنے گا. تو رابطہ شیخ جو ہے نا وہ یہ یعنی اس کے بغیر کوئی چارہ ہے نہیں. ہمارے مشائخ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے، کیونکہ فرائض اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے. تو بھائی جو اسباب ہوتے ہیں کسی فرض کو پورا کرنے کے لیے، جو سبب ہوتا ہے نا، تو وہ سبب بھی پھر اسی درجے میں آ جاتا ہے. تو توبہ تو فرض ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں تو پھر ان کی بھی وہی حیثیت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے رابطہ شیخ کا جو معمول ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے. تو یہ کل 6 معاملات ہو گئے، ان کو اگر ہم پابندی سے کریں گے تو شیطان کا راستے بھی رک جائیں گے، سد باب بھی ہو جائے گا، دروازہ بند ہونا، سد باب کا مطلب دروازہ بند ہونا، اور ہمارے لیے پھر معمولات کے اوپر اور فرائض کے اوپر کھڑا ہونا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ ایک اور بیان شروع کر دیتے ہیں، لیکن بات بھی ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو نظام کا ہم بار بار سنتے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس دنیا کے اندر ایک پیرامڈ سسٹم بنایا ہے. پیرامڈ سسٹم، پیرامڈ سسٹم کیا چیز ہوتی ہے؟ اہرام مصر کو انگریزی میں پیرامڈ کہتے ہیں. پیرامڈ سسٹم یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہوتا ہے بالکل اوپر کا کونا، ٹاپ کے اوپر جو ہے نا وہ صرف ایک کونا، جیسے کہ اگر آپ کوئی ڈاٹ رکھے نا، اس کو ڈاٹ سے بنائے، کمپیوٹر والے جانتے ہیں، کمپیوٹر گرافکس والے، ہر چیز ڈاٹ سے بنتی ہے. تو اس کے بالکل ٹاپ کے اوپر جو ہے نا صرف ایک ڈاٹ ہوگا، ایک فرد ہوگا اس کے بالکل ٹاپ کے اوپر، اور نیچے جو ہے وہ بہت سارے بڑھتے چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. ہر ڈاٹ کے نیچے مزید ڈاٹس ہوں گے، پھر ان ڈاٹس کے نیچے مزید ڈاٹس ہوں گے، پھر ان ڈاٹس کے نیچے مزید ڈاٹس ہوں گے. یہ پیرامڈ سسٹم کہلاتا ہے. اوپر سے جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں نا وہ پیرامڈ کے اوپر اترتا ہے، پیرامڈ کے اوپر، احرام کے اوپر اترتا ہے، احرام مصر والا احرام. کیا مطلب؟ یہ ہر ایک کے اوپر ڈائریکٹلی نہیں اترتا. یہ اللہ کی رحمتیں، یہ اللہ کی برکتیں، یہ رزق چاہے مادی ہو چاہے روحانی ہو، یہ ہر ایک کے اوپر ڈائریکٹ نہیں آتا. پہنچتا تو ہے بالآخر سب کے پاس جو جو پہنچنا ہوتا ہے، لیکن یہ براہ راست نہیں پہنچتا، یہ بالواسطہ پہنچتا ہے، واسطے سے پہنچتا ہے. تو اس پیرامڈ کے سب سے اوپر کون سا والا نقطہ ہے؟ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ہے امیر، تمام انسانوں کے، تمام جنوں کے امیر بڑے، ان کے واسطے سے سب کچھ اس کائنات کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تقسیم ہو رہا ہوتا ہے. اللہ انا قاسم واللہ معطی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے. اسی طریقے سے یہ جو سسٹم ہے نا، یہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر آیا اور ہر چیز جو ہے وہ براہ راست ہر ایک تک پہنچ گئی. پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے سسٹم بنائے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے پیرامڈز ہیں، اسی ایک بڑے پیرامڈ کے اندر چھوٹے چھوٹے پیرامڈز ہیں، وہ باہر سے نظر نہیں آتے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر پھر آگے بھی جو نظام چلایا نا، وہ بھی امارت والا نظام چلایا ہے. ایک امیر ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک جماعت ہوتی ہے، چاہے وہ بڑی جماعت ہو چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اترتی ہے نا، وہ امیر کے اوپر اترتی ہے، پھر امیر سے آگے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین بندے بھی ہونا تو وہ ایک کو امیر بنا لیں. یہ سب بات کیوں کری جا رہی ہے اس وقت؟ یہ رابطہ شیخ کو سمجھانے کے لیے کری جا رہی ہے کہ جب ہم کسی نظام میں رہتے ہیں نا، اور یہ دنیا ہے ہی نظاموں کا، ہم انفرادی طور پہ تو رہ نہیں سکتے، شیطان چاہتا ہے کہ ہم فرد کے طور پر رہیں. ابھی تو سارا کا سارا مضمون ہم پڑھ رہے ہیں، شیطان چاہتا ہے ہر ایک کو فرد بنا دو، نظام نہ بناؤ، فرد بنا دو. اور اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا، انسانوں کی جماعت بنائی، جماعتی نظام بنایا اللہ تعالیٰ نے. تو اب اس جماعت کا جو امیر ہے نا، اب امیر جو ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ شفقت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کا معاملہ کرے، جماعت سے مشورہ کرے، لیکن الٹیمیٹلی جو فیصلہ ہے وہ امیر نے کرنا ہے.
اور امیر کا فیصلہ جو ہوگا جو کہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا نہ ہو, یہ شرط کر دی, اللہ کے حکم سے وہ امیر کا فیصلہ ٹکرانا نہیں چاہیے. امیر کا جو فیصلہ ہوگا اب اس جماعت کے سارے افراد کے اوپر لازم ہے کہ وہ امیر کے فیصلے کی اطاعت کرے. عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے, ہر انسان کے دماغ میں عقل ہے, عورت کے بھی دماغ میں عقل ہے اور مرد کے بھی جسم کے اندر عقل ہے, دماغ موجود ہے. لیکن جب امیر کا کوئی فیصلہ ہو جائے تو اس وقت اپنے عقل سے جو فیصلے تمہارے سامنے آ رہے ہیں تم بطور مشورہ کے پیش کرو, آگے بطور مشورے کے پیش کرو, اس کی بالکل گنجائش بھی ہے اور یہ تو سنت بھی ہے مشورہ کرنا. لیکن اگر مشورے کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا اور امیر نے کہا کہ نہیں اس مشورے کے بجائے میں فلانے مشورے پہ عمل کروں گا, یا میرا اپنا جو اجتہاد ہے میں اپنے اجتہاد پہ عمل کروں گا نا, اب اللہ کی جو مدد ہے وہ آپ کی عقل کے ساتھ نہیں ہوگی, اللہ کی مدد جو ہے وہ امیر کے فیصلے کے ساتھ ہوگی, امیر کے فیصلے کے ساتھ ہوگی. حالانکہ عقل آپ کے پاس بھی ہے, آپ بھی بات کو سمجھ سکتے ہیں, آپ کے پاس بھی چیزیں موجود تھیں, آپ کے پاس بھی علم موجود تھا, مشاہدہ موجود تھا, لیکن اللہ کی مدد آپ کے مشاہدے کے ساتھ, آپ کے علم کے ساتھ, آپ کی عقل کے ساتھ نہیں ہوگی. اللہ کی مدد اور رحمت جو ہے وہ امیر کے فیصلے کے ساتھ ہوگی. اس دنیا کا اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جب تک ہمارے مشورے پہ عمل ہو رہا ہے, ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے, تب تک تو ہم جماعت کا حصہ بن کے رہتے ہیں, اور جہاں نہیں ادھر ہی ہم اپنی ایک نئی جماعت بنا لیتے ہیں, ادھر ہی ہم جو ہے نا وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ ہم گاڑی کو روک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے کہ گھروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے امیر جو ہے وہ شوہر کو بنایا ہے, شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ گھر کے اندر شفقت کا معاملہ کرے, اللہ کے حکموں کے مطابق گھر کا نظام چلائے. یہ کرتے نہیں ہیں, یہ الگ بات ہے کہ یہ کرتے نہیں ہیں, لیکن جہاں پہ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر رہے, اب وہاں پر بیوی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ میری عقل کے مطابق فیصلہ نہیں ہو رہا, میں تو گاڑی روک کے کھڑی ہو جاؤں گی, گھر کا سسٹم نہیں چلنے دوں گی, کھانا نہیں پکے گا جی آج, آج جو ہے نا وہ آپ کو یہ نہیں ملے گا, آج جو ہے وہ ایسے نہیں ہوگا, آج جو ہے وہ میں یہ نہیں کروں گی, آج میں وہ نہیں کروں گی, کیوں آج میری تو مانی نہیں آپ نے. اللہ نے شوہر کو امیر بنایا ہے, 21ویں صدی میں یہ سب سے خطرناک جملہ ہے, لیکن بنایا تو ہے بھائی, سنے نہ سنے چاہے نہ چاہے بنایا تو ہے. اگر اللہ کی رحمت کو اپنے گھروں کے اوپر چاہتے ہو تو شوہر کو ہی اوپر بنا کر کے رکھنا پڑے گا, اسی کی بات ماننی پڑے گی, ہاں ایز لانگ ایز کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو, یہ شرط ہے. اور یہ شرط تو بھائی ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بات ہونی چاہیے. اسی طرح چار بندے ہوں, چار لوگ ہوں, وہاں پر امیر کے, ہر بندے کی اپنی عقل ہے, ہر بندے کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق بہت چیزیں جو ہے وہ ڈیڈیوس کر سکتا ہے, لیکن جو امیر کا اجتہاد ہے کہ نہیں کام ایسے ہونا چاہیے, اب اللہ کی رحمت چاہتے ہو نا تو امیر کے فیصلے کے مطابق چلنا پڑے گا. نہیں چلو گے ٹھیک ہے, تمہاری زندگی کو ختم نہیں ہو جائے گی, تمہارا گھر ٹوٹ نہیں جائے گا, تمہارا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ بالکل ایک دم سے جو ہے آسمان کی بجلی نہیں آ جائے گی, لیکن اللہ کی رحمت اور مدد سے محروم ہو جاؤ گے. اور اس کے لیے تیار ہو تو ٹھیک ہے, بعد میں حساب ہوگا. اس بات کو سمجھ لیں تو پھر جو ہے وہ رابطہ شیخ کا معمول بھی پھر سمجھ میں آ جاتا ہے. بس تھوڑی سی دعا کر ختم کرتے ہیں. آپ خود سبحان رب العال الوهاب, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے کریم آقام تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, اے اللہ ہماری نگاہوں کو صاف فرما, ہمارے دلوں کو پاک فرما, اے اللہ چاہے نہ چاہے نفس و شیطان کے, اے اللہ چاہے نہ چاہے اپنے رضا والی زندگی عطا فرما, اے اللہ ہمیں اپنی بندگی والی زندگی عطا فرما, اے اللہ نفس کی اطاعت سے شیطان کی اطاعت سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما, اے اللہ غلط فیصلے کرنے سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ عقل پرستی سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ ہمیں عقل سلیم نصیب فرما, اے اللہ ایسی عقل نصیب فرما جو کہ آپ کے حکموں کو سمجھنے والی ہو اور آپ کے حکموں کو اور آپ کی چاہتوں کو ماننے والی ہو, اے اللہ ہمیں ایسی عقل سے محروم نہ فرما, اے اللہ
ہمیں قلب سلیم نصیب فرما. اے اللہ ہمیں ایسا قلب نصیب فرما جو کہ اے اللہ آپ کے نور سے معطر ہو, اے اللہ جو کہ نور والا ہو, اے اللہ منور قلب نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمارے قلوب کا جو حال ہوا ہوا ہے, اے اللہ اس حال سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کو ہم سے دور فرما, بے برکتیوں کو ہم سے دور فرما. اے اللہ ہمیں طاعات کی لذت نصیب فرما, اے اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما, اے اللہ نماز کی حاضری اور نماز کی حضوری نصیب فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے, آزمائشوں سے, دھوکوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرما. اے اللہ ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما, قلتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ علتوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قرضوں سے, مرضوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما, فتنہ مال سے, جمال سے حفاظت فرما, بوڑھی عمر کے فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما, اے اللہ برے انجام سے حفاظت فرما. اے اللہ ایمان حاصل ہونے کے بعد گمراہی سے, اے اللہ بے ایمانی سے, کفر سے, شک سے, شرک سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ الحاد سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام دعاؤں کو, اے اللہ ہماری تمام آنے والی نسلوں کی حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے دوست احباب کے حق میں قبول فرما. اے اللہ تمام رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے ساتھ اپنی خصوصی رحمت والا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو دین کی نسبت سے, اے اللہ اپنی رحمت میں رحمت کا سایہ نصیب فرما. اے اللہ اس کو اپنی رحمت سے قبول فرما. اے اللہ جنہوں نے اس کا انتظام کیا, اپنا گھر پیش کیا, اے اللہ جنہوں نے اپنا وقت پیش کیا, اپنی محنتیں پیش کریں, اپنی فکریں پیش کریں, اے اللہ ان سب کو اس کے بدلے اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ اپنے خصوصی مقربین بندے بندیوں میں ان کو شامل فرما. اے اللہ ہر قسم کے جادو ٹونے سے, سفلی اعمال سے, اے اللہ بد نظری سے, اے اللہ ہر قسم کی بری نظر سے, اے اللہ جادو ٹونے سے ہم سب کی اور ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.